وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا الزام بھارت پر عائد کیا ہے. وہ اس وقت پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے ہیں, جس کی تفصیلات ہم آپ کو بعد میں اپنے بلٹنز میں آگاہ کرتے رہیں گے. کراچی میں پیر کے روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر حملے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے, جبکہ دہشت گردوں کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے. ادھر سیکیورٹی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حملے کا اصل مقصد پاکستان کی معاشی شہرت کو نشانہ بنا کر دنیا میں ملک کا تاثر خراب کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کو واضح پیغام پہنچانا ہے کہ وہ مزید سرمایہ کاری سے گریز کریں. جبکہ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے پاکستان میں چین کے مفادات کو ضرر پہنچانے کا مقصد بھی شامل ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہیں اور وفات پانے والے شہریوں اور حکومتی اہلکاروں کے لواحقین سے دلی تعزیت کرتے ہیں. سیکرٹری جنرل نے ایک بار پھر حکومت پاکستان کی ان کوششوں پر اقوام متحدہ کی یکجہتی کا یقین دلایا جو وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ملک سے خاتمے کے لیے کر رہی ہے. امریکی ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین نے بھی گزشتہ روز کے حملے کو اور اس کے وقت کو پاکستان ایکسچینج میں چینی کمپنیوں اور ان کے مفادات پر ایک حملہ قرار دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب جو امن مشن کے سلسلے میں خطے میں ہیں کرونا وائرس کے خطرات کے باعث کابل نہیں جا رہے, بلکہ وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے افغان لیڈروں سے مذاکرات کریں گے. خلیل زاد جو ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں منگل کے روز موجود ہیں, آج دیر گئے یا بدھ کی صبح پاکستان جائیں گے اور اس سے پہلے وہ قطر میں طالبان سے ملاقات کریں گے. افغانستان میں یورپین یونین کے مشنوں کے سربراہان سمیت یورپین یونین کے وفد نے افغانستان میں عید کے موقع پر اعلان کردہ فائر بندی کے بعد سے تشدد میں بڑے پیمانے پر ہونے والے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. مئی سن 2020 کے بعد سے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہت حد تک خراب ہو گئی ہے اور یورپین یونین کونسل کے وفد نے تشدد کی اس بڑھتی ہوئی سطح کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. ہلمند امن مارچ کے سربراہ اقبال خیبر نے کہا ہے کہ لڑائی افغانستان کے تمام علاقوں تک پھیل چکی ہے. دریاسنا افغانستان کی قومی سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ طالبان نے 22 فروری کے بعد سے اوسطاً ہر روز 44 حملے کیے ہیں اور ان حملوں میں 24 شہریوں کو ہلاک یا زخمی کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق دارالحکومت میں مندر کی تعمیر کے خلاف درخواست پر سی ڈی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. درخواست گزار کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں سید پور کے علاقے میں پہلے سے مندر موجود ہے, حکومت نے مسجد کے لیے فنڈ کا اعلان نہیں کیا ہے اور مندر کے لیے فنڈ جاری کر دیے ہیں. خیبر پختونخوا کے دو قبائلی اضلاع خیبر اور کرم میں کشیدہ حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے قبائلی رہنماؤں کے ذریعے مذاکرات شروع کیے ہیں. تاہم ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں نوجوان کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے خلاف قبائلیوں کا احتجاج اور کرم کے متحارب گروہوں میں مسلح تصادم جاری ہے. اس تصادم میں اب تک دونوں جانب سے 9 افراد ہلاک اور 40 کے لگ بھگ زخمی ہو گئے ہیں. حکومت اور اپوزیشن اراکین اسمبلی کی جانب سے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی ہے, جس میں گزشتہ جمعرات کو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. موجودہ اسمبلی میں یہ اپنی نوعیت کی واحد قرارداد ہے جس پر حکومتی اقدام کو واپس لینے کے لیے حکومتی اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہوئے دونوں اراکین نے دستخط کیے ہیں. دوسری طرف حزب اختلاف کے اراکین اسمبلی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز عزیز۔ آج اس پروگرام میں معمول کے مطابق کووڈ 19 پر بات ہوگی، کیونکہ صورتحال روز بروز زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن آغاز کریں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے، جہاں ایک اہم پیش رفت میں تحریک مزاحمت کے بزرگ رہنما سید علی شاہ گیلانی نے غیر متوقع طور پر کل جماعتی حریت کانفرنس سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ایک آڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ اتحاد کو درپیش موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسے خیر بات کہنا مناسب سمجھتے ہیں۔ تو سامعین، اس بارے میں تجزیے اور تبصرے ہم اپنے اگلے پروگرام میں پیش کریں گے، لیکن اس وقت سنتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ۔
حریت کانفرنس استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا ایک بڑا اتحاد ہے، جو مارچ 1993 میں اپنے قیام کے 10 سال بعد لیڈرشپ میں بعض امور پر اختلافات کی بنا پر دو پھاڑ ہو گیا تھا۔ بعد ازاں کشمیر کے مسئلے پر سخت گیر موقف کے حامل اتحاد کے دھڑے کی قیادت سعید گیلانی نے سنبھال لی، جبکہ اعتدال پسند جماعتیں سرکردہ مذہبی اور سیاسی لیڈر میرواز عمر فاروق کی سربراہی میں جمع ہو گئی تھیں۔ پیر کو 91 سالہ سعید گیلانی نے، جو گزشتہ ایک دہائی سے سری نگر میں واقع اپنی رہائش گاہ پر نظر بند ہیں اور علیل ہیں، حریت کانفرنس گیلانی سے خود کو علیحدہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے ایک آڈیو پیغام میں انہوں نے کہا،
کل جماعتی حریت کانفرنس کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس فورم سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔
حریت کانفرنس گیلانی میں شامل بعض افراد کی یہ رائے تھی کہ انہیں ان کی پیرانہ سالی اور بگڑتی صحت کے پیش نظر اتحاد کی ایسی سرگرمیوں سے الگ رکھا جائے جنہیں نبھانے میں انہیں مشکل پیش آ سکتی ہے، گو کہ انہیں چند سال پہلے حریت کانفرنس گیلانی کا تا حیات چیئرمین مقرر کیا گیا تھا۔ عام لوگوں کے ایک وسیع حلقے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول والے علاقے بنانے اور اس متنازع اقدام سے پیدا شدہ زمینی صورتحال میں سعید گیلانی ایک فعال کردار ادا اور لوگوں کی رہنمائی کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ لیکن سعید گیلانی نے اس نقطہ چینی کا جواب دیتے ہوئے اپنے خط میں لکھا ہے، پیرانہ سالی، جسمانی کمزوری اور مختلف امراض میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کا جذبہ آزادی کمزور نہیں پڑا ہے، بلکہ ان کے اپنے الفاظ میں، میں زندگی کی آخری سانس تک بھارت کے خلاف نبرد آزما رہوں گا اور کشمیری قوم کی رہنمائی کا حق حسب استطاعت ادا کرتا رہوں گا۔ بلکہ انہوں نے اس کھلے خط میں حریت کانفرنس دھڑے کی اس سستی اور غیر فعالیت کے لیے اپنے ساتھیوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ اس طرز عمل نے انہیں ایک اہم فیصلہ لینے میں مدد دی ہے۔ تجزیہ نگار اور یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے سابق پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نے سعید گیلانی کی حریت کانفرنس سے علیحدہ ہو جانے کے اعلان پر رائے دینی کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا،
کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے یا سالوں سے گیلانی صاحب کی صحت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ حریت کی تمام میٹنگوں میں شامل ہو سکیں، لیکن جو بھی فیصلے حریت میں ہوتے ہیں اکثر گیلانی صاحب سے ہی منسوب ہوتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حریت سے اپنی دوری کا اعلان کیا ہو، تاکہ ایک طرف سے جو فیصلے حریت والے کرتے ہیں وہ ان کے کھاتے میں نہ پڑے، اور دوسرا حریت کی اگر کوئی اور قیادت تلاشنا چاہے تو اس کے لیے بھی ان کو ایک راستہ مل جائے۔
سعید گیلانی کے حریت کانفرنس سے علیحدہ ہونے کے اعلان کو بھارتی ذرائع ابلاغ نے خوب تشہیر دی ہے. حکمران بھارتی جنتا پارٹی کے بعض لیڈروں اور ہم خیال سیاسی جماعتوں اور ٹیلی ویژن چینلوں نے اسے ان کے بقول بزرگ کشمیری آزادی پسند رہنما کی طرف سے پاکستان کے خلاف عزم بغاوت بلند کرنے کے مترادف قرار دیا، لیکن اس مفروضے کی کوئی دلیل پیش نہیں کی. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
اب ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu.
اور سامعین، اب بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے انسانی حقوق کا ایک سنگین مسئلہ. بھارتی سیکیورٹی فورسز نے اپنے آپریشنز کے دوران گزشتہ 2 ہفتے میں 24 اور اس سال اب تک 132 عسکری پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. سمن شورش کے دوران ایک نئی پالیسی کے تحت ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی میتیں ان کے رشتہ داروں کو سونپنے کے بجائے پولیس ان کو آبائی علاقوں سے دور ایسے قبرستانوں میں خاموشی کے ساتھ دفنا دیتی ہے جہاں عام طور پر اس طرح کے واقعات میں ہلاک ہونے والے غیر ملکی یا غیر شناخت شدہ عسکریت پسندوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں. تو سنتے ہیں یوسف جمیل کی رپورٹ.
جموں کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے اسے متنازع علاقے میں 3 دہائیوں سے جاری شورش کے خلاف چلائی جا رہی فوجی مہم اور ان کے بقول امن کی بحالی کے لیے کی جا رہی کوششوں کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ سیکیورٹی فورسز بہت ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس دوران شورش کو دبانے کے لیے سرگرم سیکیورٹی گرڈ کی پالیسی میں یہ اہم تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے کہ ہلاک کیے جانے والے عسکریت پسندوں، یہاں تک کہ ان واقعات میں جان گنوانے والے عام شہریوں کی میتوں کو بھی ان کے رشتہ داروں کو سونپنے کے بجائے انہیں پولیس خود ان کے آبائی علاقوں سے دور ایسے قبرستانوں میں خاموشی کے ساتھ دفناتی ہے جہاں عمومی طور پر اس طرح کے واقعات میں مارے جانے والے غیر ملکی یا غیر شناخت شدہ عسکریت پسندوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی تھیں. پولیس حکام کہتے ہیں کہ مقامی عسکریت پسندوں کی نعشوں کو ان کے لواحقین کے حوالے نہ کرنے کا فیصلہ کرونا وائرس کے پیش نظر اس لیے لیا گیا تاکہ ان کی تجہیز و تکفین میں لوگ بڑی تعداد میں شریک نہ ہوں، جیسا کہ ان کی طرف سے منع کرنے کے باوجود اپریل کے شروع میں شمال مغربی ضلع بارہمولہ میں ہوا تھا. لیکن حکومت کے اس فیصلے کی حال ہی میں مارے جانے والے عسکریت پسندوں کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں نے شدید نکتہ چینی کی ہے. وہ اسے سنگ دلانا اقدام قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے. 21 جون کو سری نگر کے زونی مر علاقے میں ہوئی ایک جھڑپ کے دوران جن 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا تھا ان میں شکور فاروقی نامی ایک 9 عمر لڑکا بھی شامل تھا. شکور کی والدہ گلشن فاروق:
انہوں نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا، ایسے اور کسی ماں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہو گیا.
انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت کا مارے جانے والے عسکریت پسندوں اور شہریوں کی میتوں کو ان کے لواحقین کے حوالے نہ کرنا قانون کی صریح خلاف ورزی ہے اور ایک غیر انسانی اقدام بھی. حقوق بشر کی پاسداری کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکن اور جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹیز کے عہدیدار خرم پرویز نے کہا:
لوکل لاز جو ہمارے ہیں اور جو انٹرنیشنل لاز ہے اس کے تحت جو ہے یہ بالکل سراسر ایک وائلیشن ہے. جو کوئی شخص مر جائے چاہے وہ ملٹنٹ ہے یا چاہے وہ سویلین ہے، اس کے بعد اس کی وہ جو کسٹڈی ہے اس کی فیملی کی ہے، تو یہ ہم لوگوں کے نظر میں ایک ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. فیملیز کے ساتھ جو ان کے لوگ لواحقین ہیں ان کے ساتھ یہ وائلیشن ہے.
تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. ماضی میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں مارے جانے والے عسکریت پسندوں کی تدفین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی شمولیت اور اس دوران بڑے پیمانے پر بھارت مخالف اور آزادی کے مطالبے کے حق میں کیے جانے والے مظاہرے کشمیری عوام کی خواہش اور جذبے کا عکاس سمجھے جاتے تھے، اور اس صورتحال کو آزادی پسند جماعتیں بالخصوص عسکریت پسند انہیں حاصل عوامی مقبولیت کے ثبوت کے طور پر بھی پیش کرتے تھے جو نئی دہلی کے لیے سبکی کا باعث بن رہا تھا. ایک بار پھر خرم پرویز:
ایکسکیوز یہ ہے کہ کرونا وائرس ہے، لیکن جبکہ یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ کرونا وائرس کے لیے نہیں ہو رہا، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ اصل میں بہت پریشان ہے کافی عرصے سے کہ جو یہ کلنگز ہوتی ہیں چاہے ملٹنٹس کی ہو یا سویلینز کی ہو وہ ایک اسپیکٹیکل بن جاتا ہے جہاں پہ عوام جو ہے زیادہ سے زیادہ سڑکوں پر آتی ہے.
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
یہ وائس वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
अविनाश कुमार भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और एमनेस्टी कई बार भारतीय कश्मीर की सूरत हाल पर आवाज उठा चुकी है। वो इस मसले के बारे में कहते हैं,
हुसैन अजीज के अगर कोई भी इंसान हो, चाहे वो टेररिस्ट हो और चाहे वो स्टेट एक्शन में मारा गया हो, इस तरह के अगर उसकी फैमिली को एक्सेस नहीं है उनके डेड बॉडी की, तो ये मेरे ख्याल में काफी संगीन बात है। और ये मेरे ख्याल में इस पे बेसिक प्रोटोकॉल्स तो कहीं भी किसी भी कंट्री में और इंक्लूडिंग इंडिया में कहते हैं कि आपको उनको बॉडी उनको सपोर्ट करनी चाहिए। ये अलग बात है कि कई केसेस में स्टेट पहले भी ऐसा कर चुका है और सिर्फ कश्मीर तक महफूज नहीं है उसकी बात, और दूसरे हिस्सों में ये कर चुका है, और ये अपने आप में ये भी एक संगीन तो बात ही है।
अच्छा, एक और बात है कि कोरोना वायरस के ज़माने में COVID-19 की वजह से जेलों से कैदियों को रिहा करने की बात होती है, लेकिन कश्मीर में भी लोगों को जेलों में डाला जा रहा है जिनमें बड़ी उम्र के सियासतदान भी शामिल हैं। फिर ये कि जो प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में, उसमें नौजवान जो तलबा थे उनको गिरफ्तार करके उनको भी जेलों में भेज दिया गया है। जेल में तो ज़्यादा खतरा है।
बहुत सही सवाल उठा रही है, और ये लेकिन सिर्फ ये फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ कश्मीर और आसाम जैसे हिस्सों में ही नहीं है, ये देश के सारे इलाकों में हो रहा है, यहाँ तक कि दिल्ली में ही हो रहा है। अभी कुछ समय पहले स्टूडेंट्स जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिनको दिल्ली राइट्स के उकसाने के जिम्मेदार ठहराते हुए उनको एंटी टेररिस्ट लॉज के तहत इंक्लूडिंग 27 साल की लड़की यंग लड़की सफूरा जरगर को, जो की 3 महीने की प्रेगनेंट भी है, उसको भी उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। और एक ऐसे टाइम में तब जबकि सुप्रीम कोर्ट, देश के सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि सारे देश के प्रिजंस को, स्टेट्स को रिव्यू करना चाहिए कि हालात इतने खतरनाक हैं, और हमारे पास रिकॉर्डेड हमारे पास दो खबरें हैं कि इंदौर की एक जेल और एक और दो देश के दो जेलों में पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। तो इस तरीके से ये ऑलरेडी दो जेलों में ऐसी खबर है, और जेलों को कहा जा रहा है कि बहुत ही नाजुक जगह है जहां पर बहुत तेजी से फैल सकता है। तो ऐसे हालात में अगर आपके पास प्रूवन बहुत सीरियस कन्विक्टेड केसेस नहीं है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिस देते हुए रिव्यू करने को कहा देश सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो फिर आप आर्बिट्री खासकर ऐसे लॉज में, स्पेशली एल्डरलीज को, स्पेशली जो ओल्डर पर्सन है 65 से ऊपर है, स्पेशली जो बच्चे हैं उनको भी कई सारे लोगों को डाला जा रहा है। सिर्फ कश्मीर तक ही बात है, जैसा मैंने कहा कि वहीं तक नहीं है लिमिटेड। तो ये मेरे ख्याल में ये जाहिर है कि बहुत संगीन बात है जो न सिर्फ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को वायलेट कर रही है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अपने एडवाइजरी को वायलेट कर रही है, जिसको बार बार रिव्यू किए जाने की जरूरत है, जिस पर रिव्यूज नहीं हो रहे हैं। ये अपने आप में आर्टिकल बात है।
तो एमनेस्टी को कभी एक्सेस होती है इन कैदियों तक? किस कभी आपको इजाजत मिली क्या आप इन कैदियों से बात कर सकें?
नहीं, तो ये तो एक बहुत बड़ी मुश्किल है जो हमने कई बार पाया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन जो ये लॉ है खासकर पीएसए के तहत जिसमें बहुत सारे लोग कश्मीर में।
तो अविनाश, ये जो कश्मीर में सबसे नहीं कई दिहाइयों से जो सूरत हाल है, तो उस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या पोजीशन है?
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लगातार रिकॉर्ड किया है, जैसा मैं कह रहा था कि चाहे वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के तहत जो सिटीजन के राइट्स होने चाहिए और चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो वो लगातार कश्मीर में भी सिटीजन के राइट्स की बात करता रहा है, और इस पर लगातार एमनेस्टी ने रिपोर्ट्स भी निकाली है उनके बारे में, चाहे वो माइनॉरिटी राइट्स हो चाहे वो मेजोरिटी राइट्स हो जो भी कर लीजिए, तो उनपे लगातार हमने कई सारे, अगर पिछले 6 से 8 महीनों अगर हम देखते हैं कि जब से 8 महीने हो गए 370 के बाद, अगर लॉकडाउन के बाद जो शुरू हुआ सारा, उसमें हमने 2 रिपोर्ट्स निकाली हैं वहाँ जो स्टेट और उसमें जिस तरीके से लोगों को आर्बिट्री डिटेंशन के तहत बंद किया गया है, बहुत सारे उसमें बच्चे भी हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको अभी भी लगातार कंटिन्यू डिटेंशन में रखा जा रहा है। तो हम ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जैसे आप बाकी कंट्री को आप के सिटीजन को ट्रीट करते हैं, आप उस तरीके से वो राइट्स कश्मीर के लोगों को भी मिलने चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी चीज जो स्टेट्स की जो डायरेक्ट के जो अट्रॉसिटीज है, और बहुत बड़ी अट्रॉसिटीज रही है, चाहे वो बुलेट गन्स को लेकर काफी सारी है और बच्चों को से लेकर सभी लोगों को उसको, उस पर हमने एक्सटेंसिव रिपोर्ट्स निकाली है और वो भी हमने दुनिया के सामने रखा है। हम ये भी कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाहे वहाँ کانفلکٹ کتنا بڑا ہو, طریقہ اس کا پیسفل پروٹیسٹ کا طریقے, رائٹس اور پیسفل نیگوسیشن, پیسفل اسپیس جو ہے وہ ضرور وہاں کے سٹیزن کو دی جانی چاہیے تاکہ وہ پیسفل طریقے سے اپنی بات رکھ سکے. اور یہ بہت بہت ہی اہم مجھے لگتا ہے یہ بات ہے کہ اسٹیٹس کو ریکگنائز کرنا چاہیے, انڈین اسٹیٹ کو, کہ وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارے دیش کا حصہ ہے تو ان کے سٹیزن کو آپ وہ سارے رائٹس دیں جو باقی اور دیش کے حصوں کے لوگوں کو ملے ہوئے ہیں, اور اس کے تحت آپ ان کو بات اپنی بات رکھنے کی آزادی دیں, آپ ایک نارمل زندگی جینے کی آزادی دیں, رائٹ ٹو انفارمیشن کے جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے ان کی آزادی دیں, پیسفل اسمبلی کی آزادی دیں, یہ ساری کی ساری. اور سب سے امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جو کافی ڈرکونین لاز ہیں اور جو کہ کئی معاملوں میں کہیں تو اب صرف کشمیر تک ہی سیمت نہیں رہ گئے بلکہ دوسرے دیش کے دوسرے حصوں میں بھی کافی بہت ہی ریگولر طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں. اینٹی ٹیررزم لا ہے, یو اے بی اے ہے, کشمیر میں پی ایس اے جو کے تحت لوگوں کو آربیٹری ڈیٹینشن میں ڈالا جاتا ہے, یا اور کئی دیشوں میں کئی دیش کے حصوں میں نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت یہ سارے لاز جو ہیں جو کافی ڈیٹریمنٹل ہیں ڈیموکریسی کے لیے, لوگوں کی وائس کے لیے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کے لیے, ان کو ان لاز کے تحت بل کا استعمال تو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان لاز کو بھی ختم کیے جانے کی ضرورت ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ کشمیر اس لحاظ سے بہت ہی کرٹیکل ہے کیونکہ اگر بھارت کو اپنے ڈیموکریسی کا ثبوت دینا ہے تو کشمیر اس کا ایک ٹیسٹ کیس ہے. بہت بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے اور خاص کر ایمرجنسی پیریڈ پہ تو اور بھی کہا جاتا ہے, بہت صاف صاف سٹیٹڈ ہے, چاہے انٹرنیشنل کووننٹ آف سول پولیٹیکل رائٹس ہو, چاہے اور بھی اس طرح کے اور رائٹس ہو, صاف صاف اس میں کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی کو گرفتار کر رہے ہیں آپ ان کو لیگل ایکسس, لیگل کاؤنسلنگ کی سویدھا دیں گے, سہولیت دیں گے. ایک دوسرا آپ ان کو بتائیں گے کن وجہوں سے آپ ان کو گرفتار کر رہے ہیں, اور تیسرا کہ یہ کیسز کب ٹرائل میں جائیں گے. لیکن ایسی کوئی بھی چیزیں ہم نے اب تک دیکھنے کو نہیں ملی. اور آپ کامن سٹیزن کی بات تو چھوڑ دیجیے, جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی کئی باوجود اس کے کئی سارے کشمیر جموں کشمیر کے لیڈرس کو چھوڑا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, کئی سارے لوگ بڑے لیڈرس ابھی بھی امپورٹنٹ لوگ ابھی بھی وہاں پر فری لاس کے تحت بند ہے اور جن کو ریلیف ملتا ہے, اور اس میں کئی سارے لوگ بہت ہی سینئر سٹیزن ہیں, ایلڈنگ لوگ ہیں, جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے, بہت ہی تکلیف دہ بات ہے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
یہ تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر اویناش کمار. اور سامعین اب کچھ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں بھارت اور چین کے درمیان لداخ کے معاملے پر کشیدگی اور جھڑپوں کی, جس کے بعد جنوب ایشیا میں نئی سیاسی صف بندی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ ہیں سیاسی امور کے ممتاز تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, لیجیے ان سے بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جو ایک واضح, ایک تو یہ جو بارڈر پہ چین اور بھارت کی کشیدگی شروع ہوئی ہے, مجموعی صورتحال کیا نظر آتی ہے؟
یہاں پہ ہمیں یہ تضاد نظر آتا ہے کہ ایک طرف کا پاکستانی بینک کو کریٹیسائز کرتا ہے, اس کے لیے جو آرگومنٹ انڈیا بھی بلڈ کرتا ہے اور امریکہ بھی بلڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ چین کے قرضے اتنے ہو جائیں گے کہ پھر وہ پاکستان پہ ورچولی پاکستان کی اکانومی پہ قبضہ کر لیں گے. یہ امریکن اسٹیٹمنٹس آپ کو قرضوں کے حوالے سے جو ہے نظر آتی ہیں. تو ایک طرح کی اصل میں یہ ہے چین کا معاملہ, چین اور امریکہ کے تعلقات کا جو مسئلہ ہے اس میں امریکہ چین پہ پریشر بلڈ کرنا چاہتا ہے, اس سلسلے میں کچھ پریشر پاکستان پہ بھی بلڈ ہوتا ہے کیونکہ پاکستان پارٹنر ہے سی پیک کے اندر. دوسری طرف امریکہ کو پاکستان کی کوآپریشن کی ضرورت ہے افغانستان سے وڈرول کے سلسلے میں. تو اس طرح ہمیں امریکہ کی جو پاکستان کی پالیسی ہے اس میں جو ہے نا کنٹرڈکشن نظر آتی ہے, کبھی تعریف ہوگی بڑا اچھا رول ہے, کبھی کرٹیسزم ہوگا جیسے ابھی حالیہ ایک رپورٹ کے اندر ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں, یہ جو کنٹرڈکشن ہیں وقت کی ضروریات کے حوالے سے چلتی رہیں گی.
تو ڈاکٹر صاحب ایک سری لنکا کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کے کچھ جزیرے تھے جو گروی رکھ دیے تھے اس نے چین کے پاس, تو کیا اس طرح کی صورتحال پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے چین اور کے ساتھ قرضوں میں؟
دو بڑے فرق ہیں اس کے اندر. زیادہ تر جو لونز ہیں وہ چائنیز کمپنیز کو ہیں, پاکستان کو نہیں ہے. چائنیز کمپنی پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور وہ پھر پروجیکٹ سے پیسہ جنریٹ کر کے اپنا جو ہے نا لون پے کریں. کچھ لونز ہیں پاکستان کے لیے. دیکھیے سری لنکا اور پاکستان میں بیسک فرق یہ ہے کہ سری لنکا نے جو انہوں نے کام کیا چین نے اس کا چین کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں تھا, سری لنکا کو فائدہ تھا. چین کا انفلوئنس ڈیفینیٹلی سری لنکا میں بڑھتا ہے. پاکستان میں جو سی پیک ہے جہاں اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے, سی پیک چائنا کے لیے اس لیے اہم ہے کہ جو ویسٹرن چائنا ہے, جو سنگیانگ پروونس ہے, اس کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے سی پیک یا گوادر پورٹ اہم ہو جاتی ہے, کیونکہ گوادر پورٹ ویسٹرن چائنا کے لیے زیادہ قریب ہے بنسبت چائنا کی وہ پورٹس جو کہ دوسری طرف ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ اس میں چونکہ چائنا کا ایک اپنا اسٹیک بھی ہے کہ اس نے اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے اس چینل کو استعمال کر کے, اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک طرح کی یہاں میں صرف پاکستان کی ضرورت نہیں چین کی بھی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے وہ صورتحال جو سری لنکا کے ساتھ ہے وہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو.
بہت سے لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے چین اور بھارت کے بیچ میں لداخ کی سرحد پر, کہ وہ ہتھیاروں کا استعمال نہیں کریں گے, یعنی گولہ بارود استعمال نہیں ہوگا, حتیٰ کہ کوئی گن بھی استعمال نہیں ہو سکتی, تو اس کی کیا وجہ ہے, یہ اس طرح کا معاہدہ کیوں ہوا؟
دیکھیے یہ معاہدہ جو تھا نا, یہ اس وقت ہوا جب چائنا اور انڈیا چاہتے تھے کہ یہاں پہ پیس رہے, کیونکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول تو ڈسپیوٹڈ ہے نا. انڈیا سمجھتا ہے کہ کچھ علاقہ اکسائی چین کا علاقہ جو چین ہے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے چائنیز سائڈ پہ ہے وہ لداخ کا علاقہ ہے, انڈیا کا علاقہ. چائنا ایسے علاقوں پہ کلیم کرتا ہے جو لداخ میں انڈیا کے کنٹرول میں ہے. دونوں نے یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو دونوں ڈسپیوٹ کرتے ہیں, لیکن دونوں اس کی ریسپیکٹ بھی کرتے تھے. دونوں نے یہ کہا کہ یہاں ویپنز وغیرہ استعمال نہیں کریں گے, اس علاقے کو ہم وار کے لیے ڈیمیلیٹرائز کر دیں گے تاکہ پیس رہے. تو یہ اچھے وقتوں کی بات ہے. اب جو ہے معاملات کیونکہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹرائزیشن ہو رہی ہے, اگرچہ استعمال کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تک. انڈیا نے بھی اپنی ری انفورسمنٹ ڈال دی ہے, میزائل سسٹم کو بھی وہاں موو کر دیا ہے, ادھر چائنا بھی جہاز وہاز موو کر رہا ہے. تو تیاری تو ملٹرائزیشن تو اب ہمیں نظر آ رہی ہے دونوں طرف, لیکن ابھی تک صحیح معنوں میں ویپن استعمال نہیں ہوا اس بارڈر.
مگر خلاف ورزی کس کی طرف سے زیادہ ہوئی, یعنی تجاوزات کے بارے میں کہ انکروچمنٹ جو ہے وہ کس نے زیادہ کیا, انڈیا نے یا چائنا نے؟
دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بات کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اصل میں اس کو آپ کو دو تین چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ جب انہوں نے 5 اگست کو کشمیر کو یونین ٹیریٹری اور لداخ کو ایک یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا, تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنے روڈ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کام کیا جو کہ ملٹری سگنیفیکنس رکھتے ہیں, اور اسی طرح جو لاجسٹک سپورٹ سسٹم ہے ملٹری کا اس کو بھی امپروو کیا. جو ان کا لینڈنگ اسٹرپ ہے, ایئرپورٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن لینڈنگ اسٹرپ ہے چھوٹے جہاز وغیرہ آنے کے لیے, اس کو بھی انہوں نے اپ گریڈ کرنے کی بات کی. تو چائنا اس پہ الارم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ یہ چیز ریئیکشن کے طور پہ جو ہے وہ شو کرتا ہے جو بھی واقعات ہمیں اس کے جو علاوہ پتہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ایک 4 پاور ارینجمنٹ کا حصہ بن گیا ہے جس میں امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے اور جاپان ہے, یہ اینٹی چائنا ہے گروپ. تو چائنا یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ اگر انڈیا امریکہ اور آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ مل کے ساؤتھ چائنا کے اندر پریشر بلڈ کرے گا چائنا کے اوپر, تو چائنا کے پاس بھی آپشن ہے. یہ دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر اس کا سی پیک ہے. سی پیک میں انڈیا بھی مخالفت کر رہا ہے اور انڈیا زیادہ کر رہا ہے, امریکہ وہ لونز کے حوالے سے ایشو ریز کر رہا ہے. تو سی پیک جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سی پیک صرف پاکستان کے لیے اہم نہیں, چائنا کی ویسٹرن زون میں ویسٹرن پروونس میں ڈیولپمنٹ کے لیے بھی سی پیک گوادر پورٹ اہم ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی انہوں نے یہ بات جو ہے ایک طرح کا ریئیکشن شو کیا اور اس سے یہ واقعہ ہوا. تو یہ ایک سلسلہ ہے پاور پالیٹکس کا, پاور گیم کا, جس کا مظاہرہ ہمیں یہاں پہ نظر آیا. انڈیا چائنا سے یہاں پہ جنگ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جو چائنا سے زبان ہے انڈیا کی وہ انڈیا کی زبان نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ استعمال ہوتی ہے, کہ چائنا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیبرز کو ہم بدل نہیں سکتے, ہم پیسفل اس کا سولوشن چاہتے ہیں, گفت و شنید سے ہم اس کا سولوشن جو ہے وہ چاہتے ہیں. کیونکہ ملٹیرلی جو انڈیا نے ماؤنٹین فورسز ڈیولپ کی ہیں انڈیا کے پاس پہاڑی علاقے کی فورسز انہوں نے ڈیولپ کی ہیں, لیکن وہ ہولڈنگ آن کا آپریشن کر سکتی ہیں, سیکورٹی پرووائڈ کر سکتی ہیں, پوزیشن کو ہولڈ کر سکتی ہیں, لیکن ایک بڑی جنگ چین کے ساتھ وہ اس بارڈر پہ نہیں کر سکیں گے. یہ ابھی انڈیا کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ بڑی جنگ چائنا کے ساتھ کرے. اگر انڈیا بڑی جنگ کرے گا تو بڑی جنگ کی جو کیپیسٹی انڈیا کی ہے وہ پاکستان کے ساتھ.
تو یہ جو ایک اب نیا ہمیں نظر آ رہا ہے اضافہ حملوں میں جن کو ٹیررسٹ حملے کہا جا رہا ہے, حقیقتاً یہ بلوچستان لبریشن کے ہیں یا کوئی پراکسی وار ہے, یہ ہے کیا اس وجہ میں دکھ رہا ہے؟
دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہے وہ میرا خیال ہے کہ 85% کے قریب ختم ہو گیا ہے. مطلب یہ کہ رف سا ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں, 10-15% چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ نہ کچھ گروپس جو ہے وہ موجود ہیں. جو یہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے یہ بیسیکلی پراکسی وار ہے, کیونکہ اس کی لیڈرشپ ملک سے باہر بیٹھی ہے, جو بھی اس کو گیم کرتا ہے لیڈرشپ. ان کے کچھ فائٹرز ہوتے ہیں جو کہ شٹل کرتے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر. ایک تیر سے دو شکار ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو بھی ڈسلوکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ چائنا پاکستان کوریڈور گوادر اور بلوچستان سے روڈ لنکس جو ہیں وہ شنجیانگ ریجن تک جائیں گی. وہ بھی ایک ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے یا کم از کم بلوچستان میں ایسی غیر یقینی دکھائی جائے کہ یہ پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے. تو اس طرح ہم اسے پروکسی وار ہی سمجھتے ہیں, خاص کر جو بلوچستان لبریشن آرمی کا رول.
تو کیا لگتا ہے آپ کو سی پیک کا مستقبل کیا ہے؟
اس قسم کے واقعات کو اگر آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تب تو یہ ہوتا تھا کہ ہفتے 2 یا 3 انسیڈنٹس ہوتے تھے پاکستان کے اندر, آپ کو یاد ہوگا.
جی ہاں.
اور اب تو یہ ہے کہ کبھی وقفے کے بعد یہ واقعات ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال کہ جو اس وقت ٹیررزم کی صورتحال ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ کو اپسٹ جو ہے وہ کر دے گی. ہاں ضرور ہے کہ پروپیگنڈا کے لیے ضرور پاکستان کے خلاف یہ چیزیں استعمال ہوں گی, اور سی پیک ہمارا جہاں تک خیال ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گا.
اچھا, یہ اس میں جو ایپس پر اور جی پی ایس سسٹم وغیرہ پہ سوالات ہیں, تو یہ معاملہ کس حد تک سیریس ہے اور کہاں جا سکتا ہے؟
نہیں, ایسی کوئی خبر نہیں ہے. جی پی ایس سسٹم جو پاکستان جو بھی استعمال کر رہا ہے, پاکستان جو ہے نا ایکسکلوسیولی چائنا پہ نہیں جائے گا, وہ جو ہے دوسرے ممالک خاص کر ویسٹرن ممالک سے اپنے ٹیکنالوجیکل تعلقات کو جو ہے وہ قائم رکھے گا. چائنا کا جو رول ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے, اور اس میں جو بھی چیزیں استعمال ہوں گی وہ یا پاکستانی ہیں یا زیادہ تر چائنیز ہیں اس کے اندر. باقی ملک کے اندر جو ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو پاکستان کی پریزنٹ اورینٹیشن ہے وہ جو کہ ویسٹ کے ساتھ ہے وہ قائم رہے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر.
سامین, امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے چند روز پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ خطرات کے پیش نظر امریکہ اپنی افواج کی عالمی تعیناتی کا جائزہ لے رہا ہے. وہ یورپ میں اپنی فوج کم کر کے انہیں دوسرے مقامات پر تعینات کرے گا تاکہ چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. جب ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ جرمنی میں اپنی افواج کیوں کم کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے فوجیوں کو ہٹا کر دیگر مقامات پر تعینات کیا جائے گا. ان کے بقول چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی بھارت, ملیشیا اور انڈونیشیا کے لیے خطرہ ہے. تو ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے اس بارے میں بات کی ہے ماہرین سے, لیجیے سنتے ہیں.
بھارت چین کا لداخ میں ایک سرحدی تنازع چل رہا ہے, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت مشکل نظر آتا ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں اس خطے میں تعینات کرے. اس موضوع پر سنیے جنلن یونیورسٹی چین میں قانون کے طالب علم فیاض مستوئی اور شکاگو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تجارت پر پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کے ساتھ بات چیت. ڈاکٹر بخاری, ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے جرمنی سے ہٹائے گا. ہمیں معلوم ہے ساؤتھ چائنا سی میں خاص طور پہ امریکہ کو بہت عرصے سے چین سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب جب لداخ میں چین نظر آ رہا ہے بھارت کا مقابلہ کرتے ہوئے، تو آپ کے خیال میں امریکہ کے لیے یہ ضرورت کس حد تک بڑھ گئی ہے کہ چین کا وہاں مقابلہ کیا جائے؟
دیکھیں، پراپر لداخ میں تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکن فورسز وہاں پر جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ میں جس طریقے سے انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ یہی بنایا ہے کہ افغانستان سے اپنے ٹروپس کو وہاں سے وڈرا کریں. تو لداخ کے اندر تو چائنا کا مقابلہ جو ہے وہ انڈین فورسز کے ساتھ ہی رہے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ چائنا کی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کے اوپر اگر کوئی بیریئرز لگانے ہوئے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی نیول فورسز کو وہاں پر یوز کریں. لیکن وہ بھی اس وقت بھی اتنا یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی ان کے لیے بھی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ جہاں پر ایک ملٹری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بزنس کی بڑی اسٹرانگ ریزن ہے اس میں، اور کسی بھی کنٹری کو چائنا کو ریپلیس کرنا ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. امریکہ کا جو یہ ایک اسٹریٹجی رہے گی اس کے اندر، یہ جہاں پر پولیٹیکل رہے گی وہاں پر اکنامک ریئلٹی بھی رہے گی.
اس وقت چین چلتے ہیں اور جہاں سے ہمیں فیاض مستوئی نے جوائن کیا ہے. فیاض، چین ظاہر ہے دیکھ رہا ہے کہ باقی کی دنیا بھی انہیں واچ کر رہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلا ہے کہ چین نے لداخ کے قریب اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کیا ہے. چین کے اندر اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
جو ریسنٹلی امریکن سیٹلائٹ میکسار کے تھرو فوٹیجز آئے ہیں کہ وہاں پہ بیسز بنائے جا رہے ہیں چینی آرمی کی طرف سے، یا وہاں پہ بنکر بنائے جا رہے ہیں، بڑی ہیوی جو ہے وہاں پہ کوئی برجز بنائے جا رہے ہیں. تو بظاہر لگتا ایسے ہے کہ چائنا بہت وہاں پہ اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے.
ڈاکٹر ظفر، ہماری جب انڈیا میں کانگریس کے رہنماؤں سے بھی بات ہوئی تو بھارت کے اندر اس وقت بہت زیادہ ایک ہنگامہ ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے 20 سولجرز چین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے. چین نے ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ ان کے کتنے سولجرز ہلاک ہوئے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت بھارت اور چین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپس میں تجارت کریں، آپ کے خیال میں یہ کس حد تک بھارت کے ہاتھ کو باندھ دے گا لداخ میں؟
انڈیا کو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس وقت وہ یہ کہ چائنا نے جیسے انڈیا کو آفر کیا 2015 میں اور 2007 میں، دونوں دفعہ پریزیڈنٹ شی نے انڈیا سے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک انٹرنیشنل ٹریڈ راؤٹ ڈیولپ کر رہے ہیں سی پیک، تو آپ بھی سی پیک کو جوائن کر لیں اور ہم تینوں مل کے، انڈیا، پاکستان اور چائنا مل کے ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. چائنا کا جو بیسک پرپز تھا وہ یہی تھا کہ چائنا کو جو بیسٹ راؤٹ ملتا ہے وہ واقعی پاکستان سے ہو کے ملتا ہے، جو کہ چائنا کے لیے نہ صرف سینٹرل ایشیا اوپن کرتا ہے بلکہ سیدھا جا کے وہ گوادر کے تھرو پورا ایسٹ افریقہ اور پورا مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ان کو کیپچر کرتی ہے. اور اس وقت یہ تھا کہ اس وقت انڈیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا.
فیاض مستوئی، تو جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہ بھارت اور چین کے بیچ میں وہ بالکل ایک پکی لکیر نہیں تھی، اس کو کس حد تک آپ کے خیال میں چین استعمال کرے گا تاکہ اس خطے پہ اپنے قدم جمائے؟
یہ شملہ معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ جو ہے سائن بھی ہوا تھا ایگریمنٹ، دستاویز بارڈر، اس کے لیے بھی چین کہہ رہا ہے کہ اس پہ میں نے دستخط نہیں کیے تھے، تبت نے اس پہ دستخط کیے تھے. جو ڈاکیومنٹ صرف دستاویزات کی صورت میں تھے، بارڈر جو ہے اس کو پہ زمین پہ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ چین کا جو ہے بارڈر ہوگا، یہ بھارت کا بارڈر ہوگا. اس کی وجہ سے یہ ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. 1834 سے پہلے جو ہے تبت کے لوکل حکمران ہوتے تھے جو اس پہ حکمرانی کرتے تھے. 1834 کے بعد یہ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ مل گیا. اس کے بعد یہ 1947-48 پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تینوں ملک اس پہ حق جما رہے ہیں. پاکستان نے بھی 1948 پہ اس قبضہ کیا تھا اس لداخ پہ. سیاچین یا کارگل کے ایریا پہ 1948 کے نومبر میں اکتوبر نومبر میں ہی بھارت نے اس کو واپس لے لیا تھا, لیکن یہ حصہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ نہیں رہا.
ڈاکٹر ظفر, جس طرح سے مودی نے پورا سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے سال سے, جس میں آرٹیکل 370 کو ریپیل کیا گیا اور اس کے بعد لداخ کو وفاق کے کنٹرول میں لے آئے, اب آپ کے خیال میں چین جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے بھارت کے اندر کیا مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور بھارت کا کیا آپ اس میں رد عمل دیکھتے ہیں؟
انڈیا اس لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ انڈیا نے آلریڈی یو این کے جو ریزولوشن تھے ان کو ڈیفائی کرتے ہوئے انہوں نے لداخ کو اور کشمیر کو جب انہوں نے مرج کیا یونین ٹیریٹری میں, تو الٹیمیٹلی اب انڈیا کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں رہی ہے کہ وہ یونائٹیڈ نیشنز میں جا کے چائنیز اگریشن کے اوپر بات بھی کر سکے. اس کے پیچھے جو بیسک پرپز جو چائنا کا تھا لداخ میں ایڈوانس کرنے کا, وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے. انہوں نے وہ تمام راستے بلاک کر دیے ہیں جہاں سے کہ انڈیا گلگت بلتستان پہ جا کے کسی قسم کی بھی کاروائی کر کے اس روڈ کو نقصان پہنچا سکتا تھا. تو چائنا کو بیسیکلی اپنا وہ بزنس راؤٹ جو تھا وہ انہیں کلیئر کرنا تھا, اور اس میں پاکستان ایک الٹیمیٹ بینیفیشری بن جاتا ہے.
فیاض, چین نے پاکستان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے مراد دی ہیں, جس میں بہت زیادہ طالب علم ہیں پاکستانی جو اس وقت چین میں پڑھ رہے ہیں, آپ ان میں سے ایک ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چین کس قسم کی کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ ساتھ چلے؟
بہت ساری کوششیں چین کی طرف سے کی گئی ہیں, جیسے کہ بہت زیادہ طالب علموں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ 34,000 سے زیادہ طالب علم ہیں پاکستان سے جو ہیں, اور ان کے علاوہ جتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے چائنا کی طرف سے پاکستان میں, یہ سی پیک کو ہی دیکھ لیں تو 60 بلین ڈالر سے اب وہ جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے. تو یہ جتنے بھی کنفلکٹس چل رہے ہیں, چاہے بھارت کا ہو یا چاہے امریکہ کا ہو, تو اس کے نتیجے میں نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ چین کا ساتھ دے گا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے چین سے جن لن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لا میں فیاض مستوئی, اور یہاں شکاگو میں انٹرنیشنل پروفیسر آف مارکیٹنگ اینڈ بزنس ریلیشنز ڈاکٹر ظفر بخاری. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
سمیں گزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان میں اعلیٰ عہدیدار بات کرتے رہے ہیں بھارت کی جانب سے پاکستان کو درپیش خطرے کے بارے میں, اور انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کی بات کی ہے. اس بارے میں دفاع اور سیکیورٹی سے متعلق امور کے ماہر تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف کہتے ہیں,
جی جو آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ بیسڈ ہوتی ہے. صرف بیانات نہیں ہوتے, صرف انٹیلیجنس رپورٹس نہیں ہوتی, بہت ساری چیزوں کی کمبینیشن ہوتی ہے. بالکل بیانات کا بھی اس میں علم ہے, اور پھر جو ماضی میں ہوتا رہا وہ تو ہمارے سامنے ہے. یہ جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کسی چیز کا سہارا لیا جاتا ہے, کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا, ہوتا رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں جب آپ یہ ساری اسیسمنٹ کرتے ہیں تب آپ کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی توقعات ہیں. وہاں سے انٹیلیجنس ہماری ہوتی ہے, اس کی طرف سے رپورٹ آتی ہے کہ زمین پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جو امریکہ چاہتا ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے, کنٹینمنٹ آف چائنا جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو انسرکلمنٹ آف چائنا جو ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ان کی طرف سے اب افغانستان تو انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا, مگر امریکہ جو ہے ان کی نظریں اب بھی چین پہ ہیں. تو یہ لداخ کا علاقہ ہے, اور پھر جس طرح انڈیا جو ہے اس علاقے کو ڈیولپ کر رہا ہے وہ کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے نا. کل کو یہاں اگر ایئر بیس بنتی ہے تو امریکہ جو ہے یو ایس اسرائیل کے استعمال میں ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کنکلوژن ہم ڈرا کر رہے ہیں بہت اہم کنکلوژن ہے, اس کی ممکنات ہیں.
تنازعے کی اگر ہم بات کریں چائنا اور انڈیا کے, تو ہمیں انڈیا میں بڑا تحمل نظر آتا ہے اس کے باوجود, کیونکہ 20 لوگ مارے گئے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی کوئی حکمت عملی ہے کہ وہ اس معاملے کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہ رہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ تو ظاہر کرنا ہے نا کہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا. وہ جتنا شور مچائیں گے حکومت اتنی اس پر چڑھائی ہوگی. نقصان تو بہت ہوا ہے, یہ تو ورچولی ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ ہوئی ہے. اور آج کا جو چائنا ہے وہ 62 کے چائنا سے بہت ڈفرینٹ ہے. ان کا مقام دنیا میں بہت مختلف ہے, اور جو اس کی وجہ سے آئندہ خطرات ہیں وہ سی پیک کو بھی خطرہ ہے. تو چائنا تو ایسا نہیں ہونے دے گا, لہٰذا اس نے سبق سکھانا ہے اور اس نے یہ کام ہرگز نہیں ہونے دینا. یہ وجہ ہے کہ چائنا کی ریئیکشن جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے. ہمیں ضرور چائنا کے ساتھ مل کر اس کو فردر فالو اپ کرنا چاہیے, کیونکہ چائنا کو بذات خود ایک خطرہ ہے سی پیک کی وجہ سے. سی پیک میں چائنا جو ہے وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا. اب اس کو پاکستان فورن آفس, ہمارے ملک کی حکومت اس اپرچونیٹی کو کیسے یوز کر سکتی ہے؟ ہمارے لیے موقع تو ہے, جیسے اس نے آرٹیکل 370 یوز کیا کشمیر کے لیے, اسی طرح اس نے لداخ کو اپنا یونین بنا لیا. تو یہ چیزیں آپس میں کامن چیزیں ہیں, اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ 62 میں چائنا نے ہمیں یہ آفر کی تھی کہ آپ بھی کشمیر کے معاملے میں اپنا کام کر سکتے ہو, ہم نے مس کر دیا. تو ابھی بھی موقع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اویل کرنا چاہیے. چائنا کا ایک بہت بڑا سہارا ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے سی پیک کے نام پہ پاکستان کو کشمیر کے مسئلے کی طرف باقاعدہ قدم بڑھانے چاہیے.
قدم بڑھانے سے کیا مطلب کہ پولیٹیکل سولوشن کیا؟
چائنا کی مدد سے, اس کے اوپر چائنا آفٹر آل ایک ویٹو پاور ہے, تو چائنا کی مدد سے ہمیں یہ معاملہ ڈپلومیٹیکلی اتنا اٹھانا چاہیے کہ لوگوں کی نظر جو ہے وہ کشمیر پر آئے, اور کشمیر کا مسئلہ چائنا بھی اس کو سپورٹ کرے, اور ہمیں اس کو حل کرنے کے لیے یہ موقع استعمال کرنا چاہیے.
یہ تھے ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف جو بات کر رہے تھے بھارت اور چین کے تنازع کی. اور سامعین, اردو سروس کے آفتاب پورکا نے بات کی ہے ظفر مرزا صاحب سے, جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے صحت کے خصوصی معاون ہیں. تو لیجیے COVID-19 کے بارے میں ان کی گفتگو سنتے ہیں.
جیسے ہم بتایا جا رہا ہے کہ پیک ابھی جولائی میں آنی ہے, تو ورسٹ کیس سینیریو نمبر وائز پاکستان کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
ہمارا جی ایسٹیمیٹ, ہم یہ آلریڈی پبلک کر چکے ہیں کہ بائی اینڈ جولائی وی کین ایکسیڈ 1 million کیسز ان پاکستان اف وی ڈو ناٹ فلی انفورس آور ایس او پیز اینڈ اف وی ڈو ناٹ ڈو پراپر ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن.
تو 1 million کے کیسز آپ ورسٹ کیس سینیریو پریڈکٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ڈیتھ کا آپ کا کوئی ماڈل ہے؟ خدا نہ خاصہ ڈیتھ کتنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟
نہیں, ڈیتھس وی آر ناٹ یو نو شیئرنگ فگرز, کیونکہ وہ بڑی, ایک تو ان میں انسرٹینٹی بہت ہے, دوسرے یو نو اٹ کریٹ پینک, سو وی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ دا ڈیتھ نمبرز.
اچھا, آگے چل کے آپ نے کہا کہ اگر ایس او پیز کو فالو نہ کیا گیا تو پاکستان میں آبویسلی یہ کیسز بڑھ, اب تک کی سچویشن آپ کے سامنے کیا آ رہی ہے رپورٹس کے, لوگ کتنا آپ کی نظر میں کتنا ہو رہا ہے؟
پہلے ہم نے تو اس کو ایک آپشن کے طور پہ رکھا ہوا تھا نا جی, کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کریں تو اچھا ہے. لیٹلی وی ہیو ایکچولی میڈ اٹ مینڈیٹری اینڈ وی آر انفورسنگ تھرو دا اتھارٹی آف دا گورنمنٹ, اور جو اس کی بریچز کرتے ہیں ان کو پھر ہم سیز بھی کر رہے ہیں, ان کو کلوز بھی کر رہے ہیں, ان کو فائن بھی کر رہے ہیں, اور ان کو پھر ہم بلکہ جب ان کو کلوز کرتے ہیں تو اس کو میڈیا میں بھی لے کر جاتے ہیں. ڈیلی ہم نیشنل لیول کے اوپر اسے مانیٹر کر رہے ہیں, اور ڈیلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بریچز ہوئی ہیں. وی ہیو ایکچولی ہارڈ نمبرز, اور اس سے مراد یہ ہے کہ خاص طور پہ شاپس, بازار, پبلک ٹرانسپورٹ اینڈ انڈسٹری, ان میں خاص طور پہ وی آر مانیٹرنگ, بیکاز دیز آر دا پلیسز ویئر میکسیمم ہیومن انٹریکشن ٹیکس پلیس.
ابھی ایک تو مسئلہ آبویسلی یہ جو وائرس کے حوالے سے ویکسین کا ہے, وہ تو پوری دنیا اس پہ دیکھ رہی ہے, اس کا جو الٹیمیٹ سولوشن جب آئے گا تب آئے گا. میں میٹیگیشن کے حوالے سے آپ کو سمپلی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی اس وقت کیا ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا جو ایس او پیز ہیں وہ تو فالو کرنا ہے ڈیفینیٹلی, دوسری طرف جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں, جو ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں, ان کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کی کیپیسٹی آپ کی نظر میں اس وقت کتنی ہے اور کتنی بڑھانے کی ضرورت ہے؟
ہماری اسٹریٹجی کے جی فور پلرز ہیں، ٹرائنگ ٹو لوور دی اسپریڈ آف دی ڈیزیز، اور اس کے لیے ایک ہم ایس او پیز کی انفورسمنٹ کر رہے ہیں، دوسرے ہم اسمارٹ لاک ڈاؤنس کر رہے ہیں، دوسری اسٹریٹجی کا جو پلان ہے وہ ہے بلڈنگ اپ ہیلتھ کیئر کیپیسٹی، اس کے لیے بے شمار انیشیٹیوز ہیں، اس میں آکسیجنیٹڈ بیڈز، وینٹیلیٹرز، میڈیسن، آکسیجن، اس کا میجر ریمپ اپ کر رہے ہیں. تیسری ہماری اسٹریٹجی کا ہے کوآرڈینیشن، سو وی ہیو ڈیولپڈ اے ویری گڈ سسٹم، نیشنل سینٹرل سسٹم ان دا فارم آف نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی وچ از چیئرڈ بائی پرائم منسٹر، اینڈ دین it has its operational arm which is called national command and operation center. Daily subah charo provinces aur dono areas ke sath milke we review the situation and collectively try to develop positions. Aur panchwa chautha jo hamara plan hai strategy ka wo hai hamare health workforce, yani hamare frontline health workers.
Right.
ان کی پروٹیکشن، ان کی سپورٹ، ان کی اسٹرینتھنگ، ان کی مورال بوسٹنگ، ان کو انسینٹیوائز کرنا، ان کی ٹریننگز، تو دس از اے فل پروگرام.
جو انفراسٹرکچر ہیلتھ کا ہے، جو آپ نے وینٹیلیٹرز اور آکسیجنیٹڈ بیڈز کی بات کی ہے، وہ کتنا پاکستان اب تک ایڈ کر چکا ہے جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے؟ کوئی نمبرز ہیں آپ کے پاس؟
سارے فگر جی، یہ آپ کو سارے فگر ndma.gov.pk پہ مل جائیں گے.
میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اور کتنی ضرورت ہے پاکستان کو، اگر اس کو فلی آپ ڈیل کرنا چاہیں، ان ٹرمز آف نمبرز کتنا ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟
ہم نے اپنا تجزیہ کر کے ابھی ریسنٹلی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کم از کم 2000 بیڈ جو ہے نا آکسیجنیٹڈ بیڈس وہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کو اس کے لیے پھر ہم نے پروونسز سے پلانز مانگ کے پھر ان کو ہم آج کل یعنی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. So by end June, we will be adding more than 1,000 oxygenated beds in different provinces.
Mm-hmm.
And by end July, number will become more than 2,100 ke kareeb. So yeh major ramp up hai ji. Aur yeh on the top of those efforts hai ke jo provinces khud kar rahe hain.
Right.
This is only from federal government. Ab iski bahut zyada aage tafseel hai, main usme to nahi ja sakta, lekin
yeh
sari information jo hai آپ کو این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ سے مل جائے گی.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مس انفارمیشن کے حوالے سے، ایک تو آپ کا ٹاسک آپ یہاں سے ڈیل کر رہے ہیں، دوسرا ایک مس انفارمیشن لوگوں میں ہے کہ جو بہت بڑا پاپولیشن ہے، جو ایسا ہے شاید ابھی بھی بہت شک کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، تو اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں، یہ کس طرح آپ ڈیل کریں گے کہ جب لوگ اس پہ بلیو ہی نہ کریں یا اس کو بڑے اس سے شک کی نظر سے دیکھیں سارے معاملے کو، پہ لوگ شاید بلیو ہی نہیں کر رہے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں لوگوں کو کنوینس کرنا ہے مشکل ہو رہا ہے کہ ہے کوئی ایسی چیز.
یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، وی لیو ان ڈیفرنٹ ورلڈز ایٹ دی سیم ٹائم ان دی سیم کنٹری، وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹریٹجائز، وی ہیو اے میجر کمیونیکیشن اسٹریٹجی، چیزوں کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، ڈیلی کئی بریفز کرتے ہیں، فورٹ نائٹلی سرویز کرتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ اسے ہم کہتے ہیں پلس سرویز. Just to take the pulse that how people are thinking and you know unke attitudes, behaviors, practices kya hain. Gallup ka jo recent survey hai uske mutabik takriban 70% people in Pakistan believe that the government is doing the right thing.
ye jo bhi log bimar ho rahe hain aur jinko hospitalization ki zarurat pad rahi hai, گورنمنٹ کی طرف سے یہ علاج سب کے لیے فری کیوں نہیں کیا گیا اب تک؟ بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کی سمپلی ہاسپٹلائزیشن افورڈ نہیں کر سکتے.
جو پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں جی وہاں پہ تو مفت ہی ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر اونلی دوز گو ہو کین افورڈ اٹ. پاکستان کی کرونا وائرس سے پہلے کی جو آرگنائزیشن تھی ہیلتھ کیئر سسٹم کی پاکستان میں، اس میں 70% آف دا ہیلتھ کیئر واز بینگ پرووائڈیڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. پبلک سیکٹر تو ہے ہی 30%، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں.
تو جو پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ میں لوگوں کو ہمیشہ یہ کوشچن ہوتا ہے کہ جی فیسلٹیز جو ہیں گورنمنٹ میں اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی پرائیویٹ میں ہے، تو پرائیویٹ میں آپ کو سبسیڈائز اس طرح کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے گورنمنٹ کا کہ تھوڑا سا برڈن کم ہو جائے لوگوں پہ؟
ان گورنمنٹ کر رہی ہے جی، انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کچھ ایم او یوز کیے ہیں، ٹیسٹنگ کے لیے بھی کچھ صوبوں نے ایم او یوز کیے ہیں لیبس کے ساتھ، ان ڈفرنٹ فارمز سچ کولیبریشنز آر ٹیکنگ پلیس آلریڈی. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ بھی ہے کہ پرائس کنٹرول نہیں ہے پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر کے اندر، اس کو بھی اب ہم لا رہے ہیں کیونکہ sometimes they're charging exorbitant prices. We're trying to control all this. It's a complex environment. Punjab ne, for example, recently pabandh kiya hai sare private hospitals ko Punjab mein, which is more than half of Pakistan. Jo February mein unke tariffs the for beds, for admissions, for diagnosis, to usse zyada wo charge nahi karenge. And now they have imposed this and they are controlling this. So there are different ways and approaches which are being used to address the situation.
Thank you, Zafar sahab. Okay, bahut shukriya aapke time ka. Aakhir mein bas main aapse pooch raha hu ki aap kab tak expect kar rahi hain sari situation Pakistan mein over hone ke?
Very difficult to predict, but okay. We might be plateauing end July, early August.
اور سامعین, پاکستان کی قومی اسمبلی نے مالی سال 2020 سے 2021 کے لیے پیش کردہ بجٹ کو کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے, جبکہ حزب اختلاف کی پیش کردہ ترامیم مسترد کر دی گئی ہیں. حزب اختلاف کو امید تھی کہ وہ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی علیحدگی اور اراکین کی ناراضگی کی وجہ سے بجٹ کی منظوری میں حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر پائے گی, تاہم حزب اختلاف عددی اکثریت حاصل نہیں کر سکی. تو سامعین, ایک بار پھر ہمارے ماہر پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, جن سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ خاص طور پر مسلم لیگ قاف جو ہے, ایسا نظر آتا تھا کہ وہ بجٹ کی منظوری میں حکومت کے لیے دشواری پیدا کرے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عسکری صاحب کا کہنا تھا
بات تھی کہ کافی جو ہے وہ کی ہوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, ان کو شکایات ضرور ہے. عمران صاحب کے رویے کی وجہ سے شکایات ہیں کہ ان کو ملتے نہیں ہے. یہی شکایات دوسرے ساتھیوں کو بھی ہے, فنکشنل مسلم لیگ کو بھی ہے اور دوسروں کو بھی ہے. دیکھیے, بجٹ تو پاس ہونا تھا, وہ اس لیے کہ ان کے پاس کاف لیگ کو اگر ملا لیا جائے تو ان کے پاس 7-8 لوگوں کی بڑی کلیئر میجورٹی بن جاتی ہے, اس لیے یہ بجٹ جو ہے وہ اپروو ہو گیا. دیکھیے, چوائس کاف لیگ کے لیے پرابلم ہے, کیونکہ اس کے بعد بڑی پارٹی جو ہے نا پی ٹی آئی کے بعد وہ پی ایم ایل این بنتی ہے. اب ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این سے ایک دکیو لیگ ہے اور تعلقات اس قسم کے نہیں ہے کہ عمران کو چھوڑ کے وہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے. ان کی صرف خواہش یہ ہے کہ عمران خان زیادہ توجہ دے اور تھوڑی سی گورننس کو امپروو کرے اور جو ان کو شکایات ہیں ان شکایات کو سمجھے.
تو جو سینیریو ہے ایسا پولیٹیکل, تو اس میں کیا لگتا ہے, اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے, تو آپ کو کبھی سے پہلے پاکستانی پولیٹکس میں اس طرح کا اختلاف نظر آیا, اتنی واضح تقسیم؟
جی, میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا تعلقات بہت زیادہ جو ہے خراب ہے اس وقت. ماضی میں بھی ہوتا تھا لیکن اس دفعہ ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کی تمام لیڈرشپ لیب کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے وہ کافی خراب ہو رہے ہیں, تو اس کی جو ہے وہ ناراضگی ہے. دوسرے, عمران صاحب کے رویے میں اچھی خاصی ضد پائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں. مثلا وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, عمران صاحب اپوزیشن کے ساتھ کسی بھی ایشو پہ خود بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ان وجوہات کی بنا پہ تلخی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو پی 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 کے لیڈر تناور, انہوں نے ایک سسٹین کیمپین کی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف, تو اب ہوگا یہ کہ یہ تعلقات تو خراب رہیں گے لیکن آئندہ کے لیے بھی پاکستان کے لیے مسئلہ ہوگا. جب بھی کبھی حکومت بدلے گی, اگر فرض کرو کسی دوسرے پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا ہے, جو اس وقت غلط روایات پیدا ہو رہی ہیں وہ سختی کی ساری پی ٹی آئی اس وزیر اعظم کے خلاف استعمال کرے گی. تو ہمارے یہاں جمہوریت کی صورتحال اخلاقیات حوالے سے کافی کمزور ہوتی چلی جا رہی.
تو عسکری صاحب, ظاہر ہے کہ پہلے کئی عشروں تک ہمیں ایک ڈائنیسٹی نظر آئی, بچے, شوہر, بیوی, اور پھر یہ کہ آگے بھی سیاست میں تیار کرنا اپنے بچوں کے لیے. تو کیا یہ پی ٹی آئی سے مخالفت اس وجہ سے ہے کہ وہ اس ڈائنیسٹی کا حصہ نہیں ہے, یا اس کی حقیقی وجوہات بھی ہیں؟
دیکھیے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دو بڑی پارٹیوں میں جو مقابلہ چلتا تھا اس میں سے پیچھے سے آگے نکلی ہے. 2011 کے بعد اس کا رائج شروع ہوتا ہے اور یہ اس نے ایک نئی چیز پیدا کی ہے. عمران خان کے ہاں ڈائنیسٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ ہی وہ اس کے قائل ہیں, اور ان کی آنےسٹی کے بارے میں بھی کسی کو شک نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور ویسے بھی گورنمنٹ کے ہائی اپس کے بارے میں ابھی تک کوئی بڑا سکینڈل ہمارے سامنے جو ہے وہ نہیں آیا. اصل میں جو مخالفت تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے آ کر ایک طرف پی ایم ایل ایم کو اقتدار سے محروم کیا, دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پی 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 کو بھی پنجاب میں نقصان پہنچا, لیکن پی 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 کو زیادہ نقصان جو ہے وہ پی ایم ایل ایم کی وجہ سے پنجاب میں پہنچا, اور پی 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 پنجاب میں کمزور ہے اور میرا خیال ہے وہ رہے گی. اصل مقابلہ جب بھی ہوگا پنجاب میں وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل ایم میں ہوگا.
تو پاکستان کے نئے بجٹ اور اس کے ساتھ سیاست کے بارے میں اس تبصرے کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جہاں رنگ اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.